وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان اور بھارت کے درمیان دو سال سے جاری کشیدگی میں بہتری کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں. فائر بندی معاہدے کے بعد بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کا پاکستانی ہم منصب عمران خان کی کورونا وائرس سے صحت یابی کے ٹویٹ کو بھی انہی کوششوں کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. روایتی حریف ممالک کے تعلقات میں یہ بہتری سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پس پردہ کردار کے باعث پیدا ہوئی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری اور مسائل کے حل کے لیے تیسرے فریق کا کردار مثبت ہے, کیونکہ ماضی میں پاکستان اور بھارت کی دو طرفہ کوششیں ناکام رہی ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ اس سال فروری میں بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز کے درمیان ہوئے اس قول و قرار کے بعد کہ آپس کے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے سرحدوں پر فائر بندی کے سمجھوتے پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا, کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول یا جموں سیالکوٹ سرحد پر در اندازی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج یا رینجرز نے فائر بندی کی کوئی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے اسے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں امن کی بحالی کے لیے کی جا رہی کوششوں کے لیے ایک اچھا شگون قرار دیا. اس دوران پیر کو شورش صدر جموں و کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان میں مشتبہ عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان ایک اور جھڑپ ہوئی. عہدیداروں نے بتایا کہ جھڑپ میں چار عسکریت پسند ہلاک ہو گئے اور ایک بھارتی فوجی زخمی ہو گیا. امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اتوار کو اپنے پہلے دورہ افغانستان پر کابل پہنچے, جہاں انہوں نے صدر اشرف غنی سمیت دیگر اعلی حکام سے امن عمل سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا. امریکی وزیر دفاع کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب طالبان اور امریکہ کے درمیان گزشتہ سال طے پانے والے دوحہ معاہدے کے تحت امریکی اور اتحادی افواج کے 1 مئی تک افغانستان سے انخلا کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق دورے کے دوران آسٹن نے کہا کہ وہ سننے اور سمجھنے آئے ہیں کہ صدر غنی کے تحفظات کیا ہیں. افغان صدارتی بیان کے مطابق صدر غنی اور آسٹن نے ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پائیدار امن کی ضرورت پر زور دیا. دوسری جانب افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار بھارت کے 3 روزہ دورے پر پیر کو نئی دہلی پہنچے. اس دورے کے دوران حنیف اتمار اپنے بھارتی ہم منصب جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات کریں گے. پیر کو نئی دہلی پہنچنے کے بعد ایک ٹویٹ میں حنیف اتمار نے کہا کہ بھارتی امن سب سے ملاقات میں افغان امن عمل اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کریں گے. افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بین الافغان مذاکرات کو آگے بڑھانے اور سازگار ماحول کے لیے 90 روز تک تشدد میں کمی کی تجویز دی ہے. طالبان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ تاثر درست نہیں کہ یہ تجویز امریکہ نے دی تھی. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم نے ایک منصوبہ پیش کیا ہے جس کے تحت تمام فریق تشدد میں کمی کریں. میانمار میں فوجی حکومت کے سخت رویے کے باوجود احتجاجی مظاہرے دوبارہ ملک بھر میں شدت اختیار کر گئے ہیں. آج پیر کے صبح بنڈالے میں سینکڑوں مظاہرین نے شہر کی بڑی سڑک پر مارچ کیا. اس مظاہرے میں ڈاکٹر, نرسیں, طلباء اور دیگر طبی عملہ بھی شریک ہوا. اتوار کے روز پولیس کے ساتھ جھڑپ میں کم سے کم 3 مظاہرین ہلاک ہوئے. ان میں 2 مظاہرین میانمار کے دوسرے بڑے شہر منڈالی میں ہلاک ہوئے. پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے الائنس پی ڈی ایم میں اختلافات میں اضافہ ہو رہا ہے اور کے معاملے پر دونوں جماعتوں کے درمیان اب تک کوئی مفاہمت نہیں ہو سکی ہے. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی سینٹ میں سب سے بڑی جماعت ہونے پر نشست ان کا حق ہے, جبکہ پی ایم ایل کا کہنا ہے کہ معاہدے کے مطابق یہ عہدہ انہیں ملنا چاہیے. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر پابندیوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں اسد عمر نے بتایا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے پیر کے صبح ہونے والے اجلاس میں کورونا وائرس کے پھیلنے کا اضافہ بننے والی سرگرمیوں پر پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ صوبائی اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 سال سے جاری کشیدگی میں بہتری کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ نے کہا ہے کہ اس سال فروری میں بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز کے درمیان ہونے والے وعدوں کے بعد کہ آپسی معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے سرحدوں پر فائر بندی کے سمجھوتے پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا. کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول یا جموں سیالکوٹ سرحد پر دراندازی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اتوار کو اپنے پہلے دورہ افغانستان پر کابل پہنچے، جہاں انہوں نے صدر اشرف غنی سمیت دیگر اعلی حکام سے امن عمل سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا. میانمار میں فوجی حکومت کے سخت رویے کے باوجود احتجاجی مظاہرے دوبارہ ملک بھر میں شدت اختیار کر گئے ہیں. امریکی انٹیلیجنس کے 2 سینئر عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایران نے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں واقع فوجی اڈے فورٹ میکنیئر اور فوج کے نائب چیف آف اسٹاف کو دھمکیاں دی ہیں. اور شمالی کوریا کے سفارتکاروں نے ملائیشیا میں اپنا سفارت خانہ خالی کر دیا ہے اور ملک چھوڑنے کی تیاری کرے ہیں. اور امریکہ میں کرونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکام نے ہفتے کو ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کے ساحل پر کرفیو لگا دیا، جس سے موسم بہار کی چھٹیاں منانے کے لیے ساحل کا رخ کرنے والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. انہی خبروں کے بارے میں تفصیلات اور رپورٹیں ہمارے آج کے نیوز شو میں شامل ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. آئیے پروگرام کی پہلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں. پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 سال سے جاری کشیدگی میں بہتری کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں. فائر بندی معاہدے کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا پاکستان کے ہم منصب عمران خان کی کرونا وائرس سے صحت یابی کے ٹویٹ کو بھی انہی کوششوں کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. روایتی حریف ملکوں کے تعلقات میں یہ بہتری سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پس پردہ کردار کے باعث پیدا ہوئی. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری اور مسائل کے حل کے لیے تیسرے فریق کا کردار ادا کرنا مثبت ہے، کیونکہ ماضی میں پاکستان اور بھارت کی 2 طرفہ کوششیں ناکام رہی ہیں. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی مذاکرات کی بحالی کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی ابتدا کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس سے قبل گزشتہ ماہ پاکستان اور بھارت کی عسکری قیادت نے 2003 کے سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد کا مشترکہ اعلان کیا تھا. پاکستان کے سابق سفارتکار عبد الباسط کہتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی 2 ملک پاکستان اور بھارت میں ثالثی کر سکتے ہیں تو وہ سعودی عرب اور متحدہ امارات ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی کے اگست 2018 کے بھارتی اقدام کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ سفارتکاری میں زیادہ گنجائش نہیں رہی، اس لیے ضروری تھا کہ کوئی تیسرا فریق ثالثی کا کردار ادا کرتا. عبد الباسط کہتے ہیں کہ پاکستان کی قیادت کو بھارت کے ساتھ بات چیت میں محتاط انداز اپنانا ہوگا.
بھارت تو دیکھیے ہمیں الجھانا چاہتا ہے کہ ہماری جموں اور کشمیر میں جو پالیسی ہے یا جو ہماری پرنسپل پوزیشن ہے وہ کمزور سے کمزور ہو، اور وہ ٹائم گین کرنا چاہتا ہے کہ جو اس نے بھارت نے کشمیر میں اقدامات لیے ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کرے. تو بھارت کی تو پالیسی بڑی کلیئر ہے، اس لیے میں اپنی اتھارٹی سے یہی کہتا ہوں کہ تھوڑا احتیاط کے ساتھ چلیں.
کونسل فار انڈین فارن پالیسی کے چیئرمین ڈاکٹر وی پی ویدک کہتے ہیں کہ یہ اچھی پیش رفت ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے دونوں ملکوں کے مابین بات چیت کا آغاز ہوا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ فائر بندی معاہدے پر عمل درآمد کے بعد دریاؤں کے پانی پر بات چیت کی بحالی ایک خوش آئین پیش رفت ہے. ڈاکٹر ویدک کہتے ہیں کہ کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے دونوں ملکوں کو درمیانی راستہ اپنانا ہوگا، جس کے لیے ان کے بقول راہ ہموار ہو رہی ہے.
اور معاملہ بالکل اب آسان ہو گیا ہے. کشمیر کے سوال پہ دونوں ملک مل کے ایک بیچ کا راستہ اپنا لیں اور یہ راستے سینٹرل ایشیا کے لیے کھول دیں. اتنا زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا جتنا فائدہ بھارت کو ہو رہا ہے، اس سے کہیں کہیں زیادہ پاکستان کو ہوگا کہ پاکستان چھوٹی موٹی جو دقتیں ہیں ان سب کو بھول جائے.
تعلقات کی بحالی کے اس ماحول میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ افغان مذاکرات کے سلسلے میں رواں ماہ کے اواخر میں تاجکستان میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شریک ہوں گے. दोनों मुल्कों के सफारती जराए से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मौका पर भारतीय वजीर खारजा एस शंकर पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात कर सकते हैं। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
और भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि इस साल फरवरी में भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान होने वाले इस कॉल करार के बाद के आपसी मुआहदों की पासदारी करते हुए सरहदों पर फायरबंदी के समझौते पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल या जम्मू सियालकोट सरहद पर दरअंदाजी का कोई वाकया पेश आया है और न ही पाकिस्तानी फौज या रेंजर्स ने फायरबंदी की कोई खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इसे भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में अमन की बहाली के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए एक अच्छा शगुन करार दिया। इसी दौरान पीर के रोज शोरश सदा जम्मू और कश्मीर के जनूबी जिले शोपियान में मुश्तबा अस्करियत पसंदों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एक और झड़प हुई। अहदेदारों ने बताया कि झड़प में 4 अस्करियत पसंद हलाक हो गए और एक भारतीय फौजी जख्मी हुआ। तफसीलात श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट में पेश करते हैं।
इख्तिताम हफ्ता श्रीनगर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए दिलबाग सिंह ने पाक भारत सरहद पर हालिया हफ्तों में कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न आने की तस्दीक करते हुए मजीद कहा,
द इन्फिल्ट्रेशन शुड बी एज लो एज पॉसिबल।
वो कह रहे थे, मैं चाहूंगा 2021 में सबसे कम दरअंदाजी हो, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा अगर ये सिफर पर रहेगी और पूरा साल इसी तरह गुजरेगा। ये यकीनी बनाने के लिए हम हर जरूरी कदम उठाएंगे। दरअंदाजी के वाकयात को रोकने के हवाले से 2020 अच्छा साल था, 2021 इससे बेहतर होना चाहिए। फरवरी के आखिरी हफ्ते में भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर एक मुश्तरक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों मुल्कों की अफवाज आपसी मुआहदों की पासदारी करते हुए सरहदों पर फायरबंदी के समझौते पर सख्ती से अमल दरामद करेंगी। इस अहद पैमान पर लाइन ऑफ कंट्रोल और सियालकोट जम्मू सरहद पर, जो पाकिस्तान में वर्किंग बाउंड्री और भारत में इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाती है, कि दोनों जानिब रहने वाले शहरियों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया था। ये लोग साल साल से जारी सरहदी तनाव और मुकाबल फौजों के माबेन आए दिन होने वाली झड़पों की वजह से जानी और माली नुकसान उठाने के अलावा तरह तरह की मुश्किल और मसायब से दो चार थे। फायरबंदी के समझौते की तजदीद और तरफैन के दरमियान कोल करार का अकवामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस, अमरीका, बरतानिया और कई दूसरे ममालिक ने खैर मकदम करते हुए इसे जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए एक मुस्बत कदम करार दिया था। अब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और भारत सरहदों पर तनाव को कम करने के लिए सऊदी अरब और मुत्तहिद अरब अमारात की तरफ से सफारती सतह पर की गई कोशिशों के नतीजे में इकदाम उठाने पर आमादा हो गए। गर्चे इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों का इसरार है कि इसमें किसी तीसरे मुल्क का कोई अमल दखल नहीं। इस दौरान पीर को शोरज़दा जम्मू कश्मीर के जनूबी जिला शुपियान में मुश्तबा अस्करियत पसंदों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एक और झड़प हुई। अहदेदारों ने बताया कि झड़प में 4 अस्करियत पसंद हलाक हो गए और एक भारतीय फौजी जख्मी हो गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि शुपियान के मनिहाल नामी गांव में किए गए इस ऑपरेशन के आगाज पर एक निजी मकान में फंसे इन अस्करियत पसंदों को हथियार डालकर खुद को हिफाजती दस्तों के हवाले करने का पूरा मौका फराहम किया गया था।
आर्मी सीआरपी पुलिस कॉर्डन डाली और हम लोग अपील किए, इनफैक्ट उसमें से एक टेररिस्ट के वाइफ को भी ले गए, हम लोग अपील करवाए, बाकी की फैमिली में अपील किए, लेकिन सरेंडर नहीं किया और उधर से अंदर से घर के अंदर से फायरिंग किया, फिर इनकाउंटर शुरू हो गया, इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए।
ये गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शुपियान में अस्करियत पसंदों और सरकारी दस्तों के दरमियान होने वाली दूसरी झड़प थी। इससे पहले शुपियान के रावलपोरा नामी गांव में तकरीबन 3 दिन तक जारी रहने वाली झड़प में कलदम जैश मोहम्मद का एक अहम मकामी कमांडर और उसका एक करीबी साथी हलाक हुए थे। लड़ाई के दौरान निसफ दर्जन निजी घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए या इन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
अमरीका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन इतवार को अपने पहले दौरे अफगानिस्तान पर काबुल पहुंचे, जहां उन्होंने सदर अशरफ गनी समेत दीगर आला हुकाम से अमन अमल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वजीर दिफा का यह दौरा एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब तालिबान और अमरीका के दरमियान गुजश्ता साल तय पाने वाले दोहा माहदे के तहत अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के 1 मई तक अफगानिस्तान से इनखला की डेडलाइन करीब आ रही है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के दौरान ऑस्टन ने कहा
کہ وہ سننے اور سمجھنے آئے ہیں کہ صدر غنی کے تحفظات کیا ہیں۔ دوسری جانب افغان صدارتی بیان کے مطابق صدر غنی اور آسٹن ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پائیدار امن کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ایک اور اطلاع کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر بھارت کے 3 روزہ دورے پر پیر کے روز نئی دلی پہنچے۔ اس دورے کے دوران حنیف اتمر اپنے بھارتی ہم منصب جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈول سے ملاقات کریں گے۔ پیر کے روز نئی دلی پہنچنے کے بعد ایک ٹویٹ میں حنیف اتمر نے کہا کہ بھارتی ہم منصب سے ملاقات میں افغان امن عمل اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
امریکہ کے محکمہ دفاع کے بیان کے مطابق آسٹن نے کابل میں امریکی اور اتحادی فوجی حکام سے بھی ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور ملک میں دیرپا امن کے حصول کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اپنے ہمراہ سفر کرنے والے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے آسٹن نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ افغانستان میں تشدد کی سطح بہت بلند ہے، لہذا ہم یہ چاہیں گے کہ تشدد میں کمی ہو۔ امریکی وزیر دفاع کے بقول تشدد میں کمی کی صورت میں ہی تنازع کے سفارتی حل کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ آسٹن کا کہنا تھا کہ انہوں نے جن شراکت داروں سے بھی کابل میں بات کی ہے ان کے بقول وہ سب جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ دوسری جانب بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ افغان تنازع کے حل کے لیے دیگر علاقائی ممالک کو بھی شریک کیا جائے۔
تو بائیڈن بہت کمیٹڈ ہے ملٹی لیٹرلزم سے، اور میرے خیال میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ افغانستان میں صرف ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہونا چاہیے، صرف مئی میں وہاں سے نکل جانا سوچنی ہونی چاہیے، بلکہ جو گینز وہاں پہ ہوئے ہیں ان کو کنفرٹ کیا جائے، سیکورٹی ویکیوم نہ ہو، طالبان کو انگیج بھی رکھا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وائلنس بھی گراؤنڈ پہ کم ہو۔
یاد رہے گزشتہ ہفتے امریکی نشریاتی ادارے اے بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے فوجوں کے انخلا کی مئی کی ڈیڈ لائن کو مشکل قرار دیا تھا۔ صدر بائیڈن نے افغانستان میں امریکی فورسز کے قیام کی مدت میں توسیع کو خارج از امکان قرار نہیں دیا ہے، لیکن ان کے بقول اگر انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع ہوتی ہے تو یہ زیادہ طویل نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ صدر جو بائیڈن کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم گزشتہ سال امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے دوحہ معاہدے کا از سر نو جائزہ لے رہی ہے۔ امریکی وزیر دفاع کے دورے کابل سے قبل بعض اطلاعات کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نومبر تک افغانستان میں اپنی فوج رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کے خیال میں طالبان دوحہ معاہدے پر عمل نہیں کر رہے۔ تاہم امریکی وزیر دفاع آسٹن نے ان رپورٹس کو کیا سرائیاں قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب تک فوج کے افغانستان میں قیام کی مدت میں توسیع کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب طالبان کا موقف ہے کہ غیر ملکی بین الاقوامی افواج کو افغانستان سے چلے جانا چاہیے۔ حال ہی میں ماسکو کانفرنس میں شرکت کرنے والی طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن سہیل شاہین نے خبردار کیا کہ اگر غیر ملکی فورسز 1 مئی کے بعد بھی افغانستان میں تعینات رہتی ہیں تو ان کے بقول یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ دوسری جانب افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر بھارت کے 3 روزہ دورے پر پیر کو نئی دہلی پہنچے۔ اس دورے کے دوران حنیف اتمر اپنے بھارتی ہم منصب جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول سے بھی ملاقات کریں گے اور افغان امن عمل اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے ایک صدارتی بیان میں بتایا گیا ہے کہ صدر غنی نے صدارتی محل میں امریکی وزیر خارجہ لائڈ آسٹن سے اتوار کی سہ پہر ملاقات کی۔ بیان کے مطابق امریکی وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افغان قومی سلامتی فورسز کی قربانیوں کی تعریف کی اور دونوں فریقوں نے افغانستان میں بڑے پیمانے پر ہونے والے تشدد پر تشویش کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کی صورتحال کا دیر پا حل ملک میں ایک منصفانہ اور پائیدار امن کا قیام ہے۔ بیان کے مطابق امریکی وزیر دفاع نے اس سلسلے میں افغان حکومت کے ساتھ امریکی تعاون پر زور دیا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ صدر غنی نے امریکی وزیر دفاع سے کہا ہے کہ منصفانہ اور مستقل امن کا قیام افغان حکومت کے لیے ایک مقدس فریضہ ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے قومی سطح پر اتفاق رائے موجود ہے۔ صدر غنی نے کہا کہ افغان حکومت اس موقع اور اتفاق رائے سے پوری طرح فائدہ اٹھائے گی۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بین الافغان مذاکرات کو آگے بڑھانے اور سازگار ماحول کے لیے 90 روز تک تشدد میں کمی کی تجویز دی ہے۔ طالبان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ تاثر درست نہیں کہ یہ تجویز امریکہ نے دی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم نے ایک منصوبہ پیش کیا ہے جس کے تحت تمام فریق تشدد میں کمی کریں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ یہ مکمل فائر بندی نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے طالبان رہنما نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس تجویز پر حالیہ دوحہ مذاکرات کے دوران امریکہ اور طالبان نے غور بھی کیا تھا. مذکورہ رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد اور طالبان وفود کے درمیان ہونے والے حالیہ مذاکرات کے دوران اس بارے میں تبادلہ خیال ہوا. طالبان ترجمان کے علاوہ کسی اور رہنما کو میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں، لہٰذا وہ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہیں. یہ تجویز امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی جانب سے افغان صدر اشرف غنی کو لکھے گئے خط میں بھی سامنے آئی. خط میں بلنکن نے کہا تھا کہ وہ 90 روز تک افغانستان میں تشدد میں کمی کی تجویز پر کام کر رہے ہیں تاکہ طالبان موسم بہار میں اپنے حملے روک کر سیاسی تصفیے کے لیے افغان دھڑوں کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھائیں. طالبان شدید سرد موسم اور ناہموار علاقوں میں سخت موسمی حالات کے خاتمے کے بعد موسم بہار کی آمد پر مزید توانائی کے ساتھ اپنے مخالفوں پر حملے کرتے آئے ہیں. ماضی میں اس موسم میں کیے گئے طالبان کے حملوں میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوتے رہے. اتوار کے روز ایک بیان میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ وہ اس تجویز پر غور کر رہے ہیں. مجاہد کا کہنا تھا کہ طالبان کی جانب سے موسم بہار کے حملوں کے اعلان میں ابھی ایک ماہ باقی ہے، تاہم وہ سیاسی معاملات میں پیش رفت کا جائزہ لے رہے ہیں. ان کے بقول اگر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو ایک ماہ بعد موسم بہار کے حملوں سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. اور آئیے اب پاکستان سے ملنے والی کچھ مزید رپورٹیں آپ کو سنوائیں. دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے دوران دہشت گردی میں ملوث مبینہ ملزمان کے لیے خصوصی حفاظتی مراکز میں بند افراد کو پشاور اور خیبر پختونخوا کی دیگر جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. ان مراکز کے خاتمے اور اس میں موجود افراد کو دیگر جیلوں میں منتقل کرنے کے سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں نے پہلے ہی سے احکامات جاری کیے تھے، جبکہ فوجی عدالتوں کو توسیع نہ ملنے کا باعث ان مراکز کا بھی کوئی جواز نہیں تھا. خصوصی حفاظتی مراکز میں قید رکھے جانے والے لوگ جبری طور پر گم شدہ افراد میں شمار کیے جاتے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث مبینہ دہشت گردوں کو خصوصی حفاظتی مراکز سے پشاور اور دیگر جیلوں کو منتقل کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا کے ذریعے تصاویر وائرل کر کے حکومت کی جانب سے رشتہ داروں کو ان کی رہائی کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں. صوبائی حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں کوئی اعلامیہ تو جاری نہیں کیا گیا ہے، مگر وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے واضح الفاظ میں کہا کہ ان لوگوں کے مستقبل کے بارے میں عدالتی احکامات پر منوان عمل کیا جائے گا.
دیکھیں، عدالتی احکامات ہیں، اس کی روشنی میں خیبر پختونخوا حکومت منوان ان فیصلوں کو سر تسلیم خم کرتی ہے، اور ان کے فیصلوں کے تحت جو ہے ہم نے یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ اکارڈنگلی کنڈکٹ کی ہیں.
25 مارچ 2016 کو سوات کے علاقے خواجہ خیلہ سے سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں مبینہ طور پر اٹھائے جانے والے عمر زادہ کے والدین اور بھائیوں نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے تصاویر کے بعد اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں سے رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں تاکہ عمر زادہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے. عمر زادہ کے بھائی محمد رحمان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
یہ عمر زادہ 2016 کو غیب ہو جائے گی. یہ سوات میرے سے سوات خواجہ خیلے گیمن کا پل کے ساتھ ہو، ادھر سے ہمارے سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوئی، یہ ہمارا بالکل نہیں ہوئی.
پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور وکیل فضل خان ایڈوکیٹ نے حکومت کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ہائی کورٹوں میں عدالتوں میں کیسز کر رہے تھے، ان میں ان کو بار بار یہ ہدایات دی گئی کہ اگر ان کے خلاف کوئی کیسز ہے یہ لاپتہ افراد کے خلاف تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے.
کوہاٹ، لکی مروت اور سوات میں قائم ان حفاظتی مراکز میں زیر تحویل دہشت گردی کے الزامات میں ملوث افراد کی تعداد اور شناخت کے بارے میں ابھی تک سرکاری طور پر کسی قسم کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے، مگر سوات سے تعلق رکھنے والے متاثرہ والدین اور رشتہ داروں نے پچھلے 23 فروری کو پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران زیر حراست افراد کی تعداد 3000 کے لگ بھگ بتایا تھا. سوات ہی کے ایک وکیل شوکت سلیم کے مطابق ان مراکز میں زیر حراست افراد کی تعداد 10,000 سے 13,000 کے لگ بھگ تھا.
سوات میں مسنگ پرسن کے کیسز جو ہے وہ سامنے اتنے نہیں آتے ہیں، کوئی 2-3% ہو سکا جاتے ہیں، ہائی کورٹ تک آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ طور پر 10 سے لے کر 12-13 ہزار لوگ جو ہے وہ 2017 مسنگ پرسن ہے.
پشاور سے جبری طور پر گمشدہ افراد کے مقدمات دائر کرنے والے وکیل بیرسٹر امیر اللہ خان چمکنی کا کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سیٹ وقار کے وقت اسی نوعیت کے مقدمات کی تعداد 700 سے 800 کے درمیان تھا، مگر اب یہ تعداد ان کے بقول 500 کے قریب رہ گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ 200 سے زائد مبینہ دہشت گردوں کو دی گئی سزائے خلدم قرار دی تھی، مگر وفاقی حکومت کی اپیل پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور اب بات ہو جائے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی۔ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے الائنس پی ڈی ایم میں اختلافات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن کے معاملے پر دونوں جماعتوں کے درمیان اب تک کوئی مفاہمت نہیں ہو سکی۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی سینٹ میں سب سے بڑی جماعت ہونے پر نشست ان کا حق ہے، جبکہ پی ایم ایل این کا کہنا ہے کہ معاہدے کے مطابق یہ عہدہ انہیں ملنا چاہیے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سینٹ کا یہ عہدہ دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات کو بڑھا سکتا ہے، جس سے پی ڈی ایم کی سیاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دونوں جماعتوں کو اس پر لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان میں اپوزیشن کے سیاسی اتحاد پی ڈی ایم کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور حالیہ دنوں میں سابق صدر آصف علی زرداری کی نواز شریف پر تنقید کے بعد سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے معاملے پر دونوں جماعتیں اپنے موقف پر سختی سے قائم ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ سینٹ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، لہٰذا اپوزیشن لیڈر ہمارا ہی ہونا چاہیے، جبکہ دوسری جانب پی ایم ایل این نے سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے اور پی ڈی ایم سے اپنے امیدوار کے لیے توثیق چاہتی ہے۔ تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان اس معاملے سے تلخی میں اضافہ ہوگا، جو اتحاد کے لیے درست نہیں۔
اگر مسلم لیگ نون نے بھی اپنا اس میں امید، اس طرح کے الیکشن تو نہیں ہوتے، لیکن اگر دونوں نے الگ الگ جو ہے فائل کی اپلیکیشن، تو ظاہر اختلافات بڑھ جائیں گے، اور نظر یہ چاہ رہا ہے کہ شاید اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر سینٹ کے الیکشن لیڈر کی اپوزیشن پہ اتفاق نہیں ہوا، تو پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل جائے گی یا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ دے گی۔
پی ڈی ایم اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے، اور اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز مریم نواز اور حمزہ شہباز سے بھی ملاقات کر کے ان دونوں کے درمیان اختلافات کی خبروں کو بھی زائل کیا۔ مسلم لیگ نون نے سینٹ اپوزیشن لیڈر کے لیے اعظم نذیر تارڑ کو نامزد کیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے نہ صرف اسے مسترد کر دیا بلکہ اس پر احتجاج بھی کیا تھا، کیونکہ وہ بینظیر بھٹو قتل کیس کے ملزمان پولیس افسران کے وکیل تھے۔ تجزیہ کار اور صحافی افتخار احمد کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے اب تک اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب حکومت کے خلاف کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان کو برقرار رکھنے کے لیے پی ڈی ایم کا جڑا رہنا بہت ضروری ہے۔
پی ڈی ایم نے ایک ایسی حکومت جس کو پوری ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی آمد تھی، اور اسٹیبلشمنٹ چھپ کے بات نہیں کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے تین سالوں میں تین یا چار مرتبہ کھل کے کہا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے کے لیے دونوں جماعتوں نے چھوٹی سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق سے ملنے کے لیے منصورہ لاہور بھی جا رہے ہیں، جبکہ مریم نواز کی لاہور میں نیب کے سامنے پیشی کے موقع پر پی ڈی ایم نے ان کے ساتھ نیب آفس جانے کا اعلان کیا ہے، جسے حکومت کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
میانمار میں فوجی حکومت کے سخت رویے کے باوجود احتجاجی مظاہرے دوبارہ ملک بھر میں شدت اختیار کر گئے۔ آج پیر کے صبح منڈالے میں سینکڑوں مظاہرین نے شہر کی بڑی سڑک پر مارچ کیا۔ اس مظاہرے میں ڈاکٹر، نرسیں، طلباء اور دیگر طبی عملہ بھی شریک ہوا۔ تجارتی شہر یانگون میں سوشل میڈیا پر دی گئی کال کے جواب میں 20 موٹر سائیکلسٹ نے مارچ کیا اور مسلسل ہارن بجائے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
میانمار میں یہ مظاہرے 1 فروری کو فوج کی طرف سے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے اور مقبول رہنما آنگ سان سوچی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد سے مسلسل جاری ہیں۔ اتوار کے روز پولیس کے ساتھ جھڑپ میں کم سے کم 3 مظاہرین ہلاک ہو گئے۔ ان میں 2 مظاہرین میانمار کے دوسرے بڑے شہر منڈالے میں ہلاک ہوئے تھے۔ سیاسی قیدیوں سے متعلق سرگرم گروپ کا کہنا ہے کہ مظاہروں میں اب تک 250 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 2000 سے زائد افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ اس کے 2 شہریوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، یہ دونوں افراد بزنس مین ہیں۔ میانمار میں بحران کے خاتمے کی کوششوں میں سنگاپور کے وزیر خارجہ دارالسلام جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ ملائیشیا اور انڈونیشیا کا بھی دورہ کریں گے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز پہنچ گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین فوجی بغاوت میں شامل 11 افراد پر پابندیاں عائد کر رہی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے میانمار کی فوج کی طرف سے مظاہرین پر ظلم روا رکھنے کی مذمت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ پرامن مظاہرین کو ہلاک کرنا اور بلا وجہ گرفتاریاں ناقابل قبول ہیں. سیکرٹری جنرل کی ترجمان اسٹیفنی ڈوجاک نے جمعے کے روز نامہ‌نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ فوج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت بین الاقوامی لیڈروں کی طرف سے میانمار میں تشدد ختم کرنے، بنیادی حقوق اور جمہوریت کو بحال کرنے کے مطالبات مسلسل نظر انداز کر رہی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
امریکی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں منگل کے روز مساج پارلرز پر ہونے والے حملوں میں 8 افراد کی ہلاکت پر لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. ہفتے کے روز اٹلانٹا میں سینکڑوں افراد نے ان حملوں کے خلاف ریلی نکالی اور نسلی تعصب کے خلاف نعرے لگاتے رہے. منگل کی شام اٹلانٹا کے مساج پارلرز پر ہونے والے حملوں میں کم سے کم 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سے زیادہ تر ایشیائی نژاد خواتین تھیں. گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں.
ہفتے کو مختلف رنگ و نسل اور کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد اٹلانٹا کے لیبرٹی پلازا میں جمع ہو گئے اور نعرہ بازی کرتے رہے. مظاہرے میں سینیٹر رافیل وارنک، جان اوسوف اور ویتنامی نژاد ریاستی رکن ایوانی نمائندگان بی نیون بھی شریک ہوئے. اپنے خطاب میں وارنک نے کہا کہ وہ یہاں ایشیائی نژاد بہنوں اور بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پولیس نے ان حملوں کے الزام میں 21 سالہ سفید فام نوجوان رابرٹ ایرن کو حراست میں لیا ہے، جس پر 3 مساج پارلرز میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 8 افراد کو ہلاک کرنے کا الزام ہے. ہلاک شدگان میں 6 ایشیائی نژاد امریکی خواتین بھی شامل ہیں جو ان مساج پارلرز میں کام کرتی تھیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ایرن نے اعتراف جرم کر لیا ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ اس نے نسلی تعصب کی بنا پر یہ کارروائی نہیں کی. تاہم حکام کا کہنا ہے کہ اپنے بیان میں ایرن نے کہا کہ وہ جنسی علت میں مبتلا تھا اور اس نے اس کی ترغیب دینے والے مقامات کو اسی بنیاد پر نشانہ بنایا. البتہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ محرکات جاننے کے لیے تفتیش جاری رکھے ہوئے ہیں. جارجیا کے قانون سازوں نے گزشتہ سال نفرت پر مبنی جرائم کے خلاف ایک قانون بنایا تھا، جس کے تحت نسل، رنگ، مذہب، قومیت، جنس یا معذور افراد کے خلاف جرائم کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی تھیں. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بی نیون نے کہا کہ چاہے کوئی اس واقعے کو کوئی بھی رنگ دینا چاہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایشین کمیونٹی پر حملہ تھا. ان کا کہنا تھا کہ حملہ آور نے صرف ایشیائی نژاد کاروباری خواتین کو نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف ایشیائی کمیونٹی بلکہ سفید فام بالادستی کے نظریے کا نشانہ بننے والے تمام طبقات کے لیے ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی.
امریکی انٹیلیجنس کے 2 سینئر عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایران نے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں واقع فوجی اڈے فورڈ میکنیئر اور فوج کے نائب چیف آف سٹاف کو دھمکیاں دیں. انہوں نے کہا کہ جنوری میں قومی سلامتی کے ادارے کے ذریعے سنی جانے والی بات چیت سے پتا چلا کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے اس اڈے کے خلاف یو ایس ایس کول سٹائل حملوں پر آپس میں بات کی، جو حوالہ ہے اکتوبر 2000 کے اس خودکش حملے کا جس میں یمن میں عدن کی بندرگاہ کے قریب ایک چھوٹی کشتی نیوی کے ایک جنگی جہاز کے قریب آئی اور دھماکے سے پھٹ گئی، جس میں 17 سیلرز ہلاک ہو گئے. انٹیلیجنس نے جنرل جوزف ایم مارٹن کو جان سے مارنے کی دھمکیوں اور اس اڈے میں در اندازی اور نگرانی کے ارادے کا بھی انکشاف کیا. عہدیداروں کو جنہیں قومی سلامتی کے معاملات پر عوامی طور پر تبادلہ خیال کرنے کا اختیار نہیں، اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ معلومات افشاں کی ہیں. اور اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر پابندیوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا. اپنے ایک ٹویٹ میں اسد عمر نے بتایا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یعنی این سی او سی کے پیر کی صبح ہونے والے اجلاس میں کرونا وائرس کے پھیلنے کا اضافہ بننے والی سرگرمیوں پر پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ صوبائی اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انتظامیہ کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے اور خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی ہو. ادھر بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 40,951 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 7 نومبر 2020 کے بعد بھارت میں رپورٹ ہونے والے یہ ریکارڈ کیسز ہیں۔ بھارت میں گزشتہ ایک ہفتے سے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر مختلف ریاستوں میں دوبارہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں عالمی وبا کا شکار مزید 212 مریض ہلاک ہو گئے، اور حکومتی ڈیٹا کے مطابق بھارت میں 1,16,00,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے اب تک 1,11,00,000 مریض صحت یاب ہوئے۔ اور اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبروں کے ساتھ سمن خان کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔
دنیا میں کرونا وبا سے سب سے پہلے متاثر ہونے والے ملک چین میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم تیزی سے جاری ہے، اور ایک ہفتے کے دوران 1,00,00,000 چینی شہریوں کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ وہ کرونا وبا کی صورتحال اور ویکسینیشن مہم کو دیکھتے ہوئے مختلف ممالک کے لیے ویزا پالیسی ترتیب دے رہے ہیں۔ چینی وزارت صحت کے ترجمان می فینگ کا کہنا ہے کہ ہفتے تک ملک بھر میں 7,49,60,000 کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ چین دنیا میں ویکسینیشن مہم شروع کرنے والا پہلا ملک تھا، تاہم اس کے بعد ویکسینیشن مہم شروع کرنے والے امریکہ اور اسرائیل میں شہریوں کو ویکسین لگانے کی شرح اب چین سے زیادہ ہے۔ محکمہ صحت کے ترجمان می فینگ نے ایک نیوز بریفنگ میں بتایا کہ ہفتے تک ویکسین کی 7,49,60,000 خوراکیں لگائی جا چکی تھیں۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ اس سال کے وسط تک 1,40,00,000,000 کی مجموعی آبادی کے 40% کو ویکسین لگا دی جائے گی۔ امریکہ میں کرونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکام نے ہفتے کو ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کے ساحل پر کرفیو لگا دیا، جس سے موسم بہار کی چھٹیاں منانے کے لیے ساحل کا رخ کرنے والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ویکینڈ پر بڑی تعداد میں لوگ میامی کے ساحل کا رخ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کرونا کے پھیلاؤ کے خدشات جنم لے رہے تھے۔ شہری انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ پابندی 72 گھنٹے تک برقرار رہے گی۔ پابندی کے تحت سیاحوں کے پرکشش مقام ساؤتھ بیچ کے ہوٹل اور ریستوران 8 بجے بند کر دیے جائیں گے، جبکہ ساؤتھ بیچ کو ملانے والے 3 بڑے پل بھی رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ البتہ مقامی افراد اور ریستورانوں پر کام کرنے والے افراد کو اس پابندی سے استثنا ہوگا۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس سال میامی کے ساحل پر لوگوں کا رش گزشتہ سال کی نسبت زیادہ تھا، جس کی وجہ کئی ریاستوں میں سرد موسم اور کرونا پابندیاں ہیں، لہٰذا لوگ چوک در چوک میامی کا رخ کر رہے ہیں۔ کرونا وبا کے پیش نظر عائد کردہ پابندیوں کے خلاف ہفتے کو برطانیہ اور کئی یورپی ممالک میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ برطانیہ اور جرمنی میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی کے باوجود احتجاج کرنے پر پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ کرونا وبا کی تیسری لہر کے دوران لاک ڈاؤن کے خلاف یورپ کے دیگر ممالک آسٹریا، بیلجیم، کروشیا، فن لینڈ، پولینڈ، رومانیا، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ کیسل میں مظاہروں میں 20,000 سے زائد مظاہرین نے شرکت کی۔ اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ کیسل کے مرکزی حصے میں مظاہرین نے عدالتی پابندی کے باوجود مظاہرہ کیا، اور مظاہرین کی اکثریت نے کرونا وبا سے محفوظ رہنے کے لیے لازمی ماسک بھی نہیں پہنے تھے۔ جرمن ذرائع ابلاغ کے مطابق کچھ مظاہرین نے پولیس افسران اور صحافیوں پر حملے بھی کیے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا بھی استعمال کیا۔ یورپ کے کئی شہروں میں ہفتے کو کرونا پابندیوں کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی تھی۔
پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبروں اور تازہ ترین اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے خواتین کو تشدد سے بچانے کے ایک یورپی معاہدے سے اچانک الگ ہونے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے ترکی پر نکتہ چینی کی۔ ہزاروں افراد نے استنبول میں اس کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ ایک بیان میں بائیڈن نے ترکی کے اس اقدام کو غیر ضروری اور انتہائی مایوس کن قرار دیا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ملکوں کو خواتین کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کے اپنے عزائم کو مضبوط تر بنانا چاہیے، نہ کہ ان بین الاقوامی معاہدوں سے الگ ہو جائیں جو خواتین کے تحفظ اور ان سے ناروا سلوک کرنے والوں کی جواب دہی کے لیے طے کیے گئے ہیں۔ 2011 میں ترکی استنبول پیکٹ نامی اس معاہدے میں شامل ہونے والا پہلا یورپی ملک تھا، مگر ہفتے کے روز صدر اردوان نے اچانک اس معاہدے سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ معاہدہ اس کی قدامت پسند پالیسیوں کے منافی ہے۔ اسرائیل اور فلسطینی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی وزیر خارجہ کے وی آئی پی اجازت نامے یعنی پرمٹ کو منسوخ کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریاض مالکی کو اس فیصلے سے اس وقت آگاہ کیا گیا جب وہ بیرون ملک سفر سے اتوار کے روز مغربی کنارے واپس آئے۔ اس دورے میں ہیگ میں جرائم کی بین الاقوامی عدالت کا دورہ بھی شامل تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقدام آئی سی سی کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات میں فلسطینیوں کی حمایت کا رد عمل ہے. وی آئی پی اجازت نامے کی منسوخی سے مراد یہ ہے کہ بیرون ملک سفر کرتے وقت مالکی کو خصوصی طور پر اجازت لینے کی ضرورت ہوگی. شمالی کوریا کے سفارتکاروں نے ملائیشیا میں اپنا سفارت خانہ خالی کر دیا ہے اور وہ ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. شمالی کوریا اور ملائیشیا کے مابین شمالی کوریا کے ایک مشتبہ فرد کی امریکہ کو حوالگی کے معاملے پر دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات منقطع ہوئے. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات 2017 سے جمود کا شکار ہیں جب کوالالمپور ایئرپورٹ پر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ناراض سوتیلے بھائی کا قتل ہوا. شمالی کوریا نے جمعے کے روز ملائیشیا سے اپنے تعلقات ختم کر دیے جب کوالالمپور نے شمالی کوریا کے ایک شخص کو منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت امریکہ کے حوالے کیا. ملائیشیا نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے شمالی کوریا کے سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا. کوالالمپور کے ایک نواحی علاقے میں واقع شمالی کوریا کے سفارت خانے سے پرچم اور نشانات ہٹا دیے گئے ہیں. اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سولوشن نیٹ ورک کی جاری کردہ ورلڈ ہیپینس رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں پچھلے ایک سال کے دوران خوشی کا تناسب کم ہوا اور اس کی وجہ کرونا وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی بے یقینی اور خوف کی کیفیت ہے. اقوام متحدہ کے ادارے نے دنیا کے 149 ملکوں میں شہریوں کی انفرادی آمدن، متوقع صحت مند عمر اور رائے عامہ کے جائزوں سے اپنی سالانہ رپورٹ مرتب کی ہے. سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں.
رپورٹ کے مطابق دنیا کے خوشباش ملکوں میں پاکستان دنیا کے 139 ملکوں میں 39 درجے کی تنزلی کے بعد 105ویں نمبر پر آ گیا ہے. پچھلے برس کی رپورٹ میں پاکستان کا درجہ 153 ملکوں میں 67ویں نمبر پر تھا. جنوبی ایشیائی ملکوں میں نیپال سب سے آگے ہے جس کے شہریوں کی زندگی میں خوشی کا تناسب 5 درجے اضافے کے ساتھ 87ویں نمبر پر آ گیا ہے. اس کے بعد 101 نمبر پر بنگلہ دیش ہے اور پھر پاکستان 105ویں نمبر پر ہے. بھارت بھی 5 درجے بڑھ کر 139ویں پوزیشن پر آ گیا ہے. اس سروے میں افغانستان آخری پوزیشن پر ہے. رپورٹ کے نتائج سے سامنے آیا ہے کہ پہلے 10 خوش ملکوں میں سے ابتدائی 9 نمبر یورپی ممالک کے حصے میں آئے، جبکہ 10واں ملک نیوزی لینڈ ہے. پہلے 10 انتہائی خوش ملکوں میں فن لینڈ، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، آئس لینڈ، ہالینڈ، ناروے، سویڈن، نیوزی لینڈ اور آسٹریا موجود ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پچھلے برس دنیا کو اکیلے پن، خوف، ذہنی دباؤ، بیماری، موت اور لاک ڈاؤن جیسے کئی مسائل کا سامنا رہا، لیکن عالمی وبا نے لوگوں کے حوصلے پست نہیں کیے. ورلڈ ہیپینس رپورٹ 2021 کے مصنفین کے مطابق اگرچہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے خوش رہنے، خوش ہونے اور خوشی کے اظہار کا انداز تبدیل ہوا ہے، زندگی سے پائیدار اطمینان حاصل کرنے سے متعلق ان کی رائے اور حالات میں زیادہ فرق نہیں پڑا ہے. نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کے معیشت دان اور اس رپورٹ کے مصنفین میں سے ایک جیفری ساچیز نے خبر رساں ادارے اے پی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ لوگوں نے طویل مدت پر نظر رکھتے ہوئے پچھلے برس بہت زیادہ ہمت سے کام لیا ہے. اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سولوشن نیٹورک کی اس رپورٹ کے لیے 139 ممالک میں سے سروے کیا گیا. اس سروے میں لوگوں سے ان سوالات پر ان کی رائے لی گئی کہ اگر ان کی زندگی میں حالات خراب ہوں تو انہیں معاشرے کی سطح پر کتنی مدد ملتی ہے، انہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں کتنی آزادی ہے، اور ان کے خیال میں ان کے ارد گرد کے ماحول میں بدعنوانی کا تناسب کیا ہے، اور لوگ کتنے کھلے دل کے ہیں. ان سوالات پر 1 سے 10 کے اسکیل پر جواب مانگا جاتا ہے، جس میں 1 کا مطلب ہے انتہائی کم اور 10 کا مطلب ہے انتہائی زیادہ. اس عالمی وبا کی وجہ سے خوشیاں ناپنے کا یہ سروے 100 سے بھی کم ملکوں میں کیا گیا، جبکہ باقی ملکوں کے اعداد و شمار کا اندازہ ان کے پچھلے برسوں کے ریکارڈ سے کیا گیا.
شام میں عینی شاہدوں اور باغیوں کے ذرائع نے بتایا ہے کہ روسی جیٹ طیاروں نے اتوار کے روز ترک سرحد کے قریب شمال مغربی شام میں تیل کی ایک تنصیب، سیمنٹ کی ایک فیکٹری اور متعدد قصبوں اور شہروں پر بمباری کی ہے، جبکہ شامی آرٹلری نے اس علاقے میں ایک ہسپتال پر حملہ کر کے 7 عام شہریوں کو ہلاک اور طبی عملے کے 14 ارکان کو زخمی کر دیا. ذرائع کے مطابق صوبے ادلیب میں ایندھن کی اس تنصیب پر حملے سے وہاں موجود سامان سے لدے درجنوں ٹریلرز میں آگ لگ گئی. نجر کی ایک اعلی عدالت نے اتوار کے روز گزشتہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخاب میں محمد بازوم کی فتح کی تصدیق کی. وہ آئندہ ماہ 2 اپریل کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. آئینی عدالت نے سابقہ وزیر داخلہ محمد بازوم کو 55.66% ووٹوں کے ساتھ سابق صدر کے مقابلے میں فاتح قرار دیا. عدالت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے 73 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کو منسوخ کر دیا، تاہم عدالت نے اس کی وجہ بیان نہیں کی. اور آسٹریلیا کے جنوب مشرقی علاقوں میں موسلادار بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی. سیلاب نے نظام زندگی مفلوج کر دیا جبکہ ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے. سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں اسکولوں کو بھی بند کرنا پڑا. اسد حسن تفصیل بیان کرتے ہیں.
کئی دنوں سے جاری موسلادھار بارش سے ملک کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے ساحلی علاقے زیر آب آ گئے ہیں جبکہ سڈنی کے بھی کچھ علاقوں کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے. حکام کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں میں آنے والا یہ سب سے بڑا سیلاب ہے. پیر کو 80 لاکھ شہریوں کو بتایا گیا کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور اگر ممکن ہے تو گھر سے کام کریں. یہ ہدایات ایسے وقت میں آئی ہیں جب بارش سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 10 انچ تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے. واضح رہے کہ صرف ایک سال قبل یہ علاقہ پانی کی قلت اور طویل خشک سالی کا سامنا کر رہا تھا. یہاں پانی محدود تھا اور جنگلوں میں ایسی آگ لگی تھی جس کی مثال پہلے نہیں ملتی تھی. سائنسدان خبردار کر چکے ہیں کہ آسٹریلیا کو موسمیاتی تغیر کے سبب شدید موسموں کا تواتر سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نیو ساؤتھ ویلز کی پریمیئر گلیڈیس بری جیکلین کا کہنا ہے کہ تقریباً 18,000 افراد کو گھروں سے نکلنے کی ہدایات کی گئی ہیں اور 38 علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. ریاست کی منتظم نے مزید کہا کہ انہیں معلوم نہیں کہ ریاست کو تاریخ میں اس طرح کی تیزی سے بدلتے ہوئے شدید موسموں کا پہلے کبھی سامنا رہا ہو، وہ بھی ایسے وقت میں جب عالمی وبا کرونا وائرس کا سامنا ہے. دوسری جانب ہنگامی امداد کے اداروں کو مدد کے لیے 8,800 ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں. سینکڑوں افراد کو علاقے میں آفت آنے کے بعد سیلاب کے پانی سے بچا لیا گیا ہے. ریاست کا وسطی شمال کا ساحلی علاقہ خاص طور پر اس سیلاب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. بری جیکلین نے اعلان کیا کہ علاقے کو 100 سال میں پہلی مرتبہ اس نوعیت کی تباہی کا سامنا ہے. اگرچہ ابھی تک کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن حکام نے صورتحال سے متعلق انتباہ جاری کیا ہے اور اس کو زندگیوں کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. محکمہ تعلیم کے حکام نے کہا ہے کہ 200 سے زیادہ اسکول بند کر دیے گئے ہیں، جن میں کچھ ایسے اسکول بھی شامل ہیں جنہیں سیلاب کے سبب نقصان پہنچا ہے. ادھر انشورنس کمپنیوں کو نقصانات کے ازالے کے لیے گزشتہ چند دنوں کے دوران 5,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. جن علاقوں کو باضابطہ طور پر آفت زدہ قرار دیا گیا ہے، وہاں حکومت کی طرف سے ہر بالغ شہری 1,000 آسٹریلین ڈالر جبکہ ہر بچہ $400 کی امدادی رقم کا اہل ہوگا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا جس سے سیلابی صورتحال میں مزید شدت آ سکتی ہے. صحت کے حکام نے کہا ہے کہ بارشوں اور سیلاب کے سبب سڈنی اور ارد گرد کے علاقوں میں کرونا وائرس کی ویکسین لگانے کے عمل کو پہلے ہی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آسٹریلیا میں عوام میں بڑے پیمانے پر ویکسین لگانے کی مہم پیر سے شروع ہونا تھی، لیکن سپلائی کے نظام میں خلل کے باعث حکومت کا اعلان کردہ شیڈیول متاثر ہوا ہے.
خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل باجوا کے اس بیان پر کہ پاکستان اور بھارت کو ماضی کو بھلا کر آپس میں تعاون کرنا چاہیے، نفیسہ ہود بھائی نے دونوں طرف کے تجزیہ کاروں سے بات کی ہے. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
جمعرات کو اسلام آباد میں قومی سلامتی کے امور کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جنرل باجوا نے زور دیا کہ بھارت کو ایک سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا اور امریکہ کو علاقائی جھگڑوں کو سلجھانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. نئی دہلی میں کوموڈور ادے بھاسکر، جو سوسائٹی فار پالیسی اسٹڈیز کے سربراہ ہیں، کہتے ہیں کہ بھارت میں جنرل باجوا کے بیان کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے.
آج جب یہ خبر آیا تھا اخباروں میں تو یہ پیج ون نیوز تھا. کچھ اخباروں میں میجر ڈیلیز میں باجوا صاحب کا جو ٹپنی ہے اس کو یہاں بھارت کے میڈیا نے ضرور نوٹس کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف بہت ہی پاورفل ضرور ہیں، پر جب تک پاکستان کے پردھان منتری اور فارن منسٹری کے طرف سے بھی میرے خیال سے کچھ کانٹیکٹ یا کمیونیکیشن ہوگا، کیونکہ عام طور پہ میں کہوں گا کہ جب میڈیا میں کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے تو ترنت اس کے بارے میں ریسپانس یا ٹپنی دینا وہ تھوڑا جلد بازی بھی ہوتا ہے. تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ باجوا صاحب کے جو ٹپنی ہے اٹ ہیز بین فالوڈ وتھ انٹرسٹ.
جی، آپ نے سنا ہوگا جنرل باجوا کہتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کہتا رہا ہے کہ جس طرح 2019 میں بھارت نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت ختم کر دی تھی وہ لوٹائی جائے.
अभी बाजवा साहब का जो भी स्टेटमेंट है, जो टिप्पणी है, अगर इसको आगे बढ़ाना है, वन श्योर वे ऑफ किलिंग इट वुड बी कि आप जम्मू कश्मीर को एक प्रकार से नंबर वन को प्रायोरिटी बनाए और कहें कि इट मस्ट बी रिस्टोर्ड टू अर्लियर स्टेटस। वो जो स्टेटस है उसके बारे में जम्मू कश्मीर के लोग ने जो भी उन्होंने कहा है, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो उस पटरी पे आगे बढ़ना चाहिए। बाहर से अगर किसी प्रकार का, मैं कहूंगा, उसको कंडीशन बनाए या प्रेशर बनाए, तब तो मेरे ख्याल से हम वापस वो बेताल वाले कहानी पे पहुंच जाएंगे।
ये थे नई दिल्ली में दिफाई तजयकार कॉमोडोर उदय भास्कर। दूसरी तरफ पाकिस्तान में दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर मोहम्मद साद ने इस्लामाबाद से बताया कि जनरल बाजवा ने अपनी तकरीर में इलाके में तेजी से तब्दील होती हुई सूरतेहाल की अक्कासी की है।
इस खत्ते में हालात जिस तरह बनते जा रहे हैं, अफगानिस्तान में एक अमन का अमल जो है वो शुरू हुआ हुआ है, उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए उसमें पाकिस्तान और भारत के ताल्लुक बड़ी अहमियत रखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त माशरती सूरत हाल है, पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की है, खुद हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त एक शोरिश है, उस खत्ते के ममालिक निकल सकते हैं इस बदसूरत हाल से, वो ये है कि तजारत को फरोग दिया जाए, अमन आए। तो अभी तो पाकिस्तान फौज ने भी कह दिया है कि अमन चाहिए और इस्तेहकाम चाहिए, तो हिंदुस्तान को चाहिए कि इस जो ये मौका है इसके इस्तेफादा करे।
तो भारत में गैर सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत को पहल करनी होगी बातचीत के लिए।
जो भी बात करे वो अहम मौजू नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफर है और बैक चैनल्स हैं, मौजूद हैं, हिंदुस्तान के पास भी मौजूद है, पाकिस्तान के पास भी मौजूद है।
आपके इल्म में है कि 25 फरवरी को जंग बंदी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो बैक चैनल की जो आप बात कर रहे हैं, लगता है कि ये सिलसिला काफी वक्त से जारी था।
जी बिल्कुल, कोई मुल्क ऐसी सूरत हाल नहीं रखता है कि जिसमें बिल्कुल कम्युनिकेशन खत्म हो जाए, तो शायद किसी तीसरी फरीक का भी इसमें रोल हो कि पहले एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो जंग बंदी है उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो किया जाए।
अमरीका अपनी फौजों का इनखला करना चाहता है अफगानिस्तान से, और उसके लिए उसने चीन को भी एक इलाकाई हल में शामिल करने की कोशिश की है। आपके ख्याल में अमरीका और चीन का प्रेशर किस हद तक पड़ रहा है पाकिस्तान पर कि वो भारत के साथ दोस्ती करे?
चीन भी यही चाहता है कि इस खत्ते में वो अमन रहे, जो सीपेक को आगे चलाना है और इस्तेफादा करना है पूरे मुकम्मल तौर पे। दूसरी बात यह है कि अमरीका निकलना चाहता है लेकिन बगैर किसी वायदे के अमरीका निकलेगा नहीं, और जिसकी तरफ जो रूस भी कोशिश कर रहा है कि वहां पर जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो भी है।
ये थे पाकिस्तान में दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर मोहम्मद साद, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से। मैं हूँ नफीसा हूद भाई।
आजकल एक लफ्ज का बड़ा शोरा है और वो है क्रिप्टो करेंसी। ये है क्या और इसकी कानूनी हैसियत क्या है? कमर अब्बास जाफरी की रिपोर्ट समाप्त फरमाइए।
क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी क्या है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, ये ऐसे कई सवालात हैं जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से उठाए जाते हैं, और इनमें से बाद सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमने गुफ्तगू की है दो माहिरीन से। ऑस्ट्रेलिया में कायम एक आईटी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तमजीद एजाजी और आईटी के एक और माहिर हारून बलोच से। ये करेंसी क्या है और इसका मकसद क्या है, ये बताते हुए तमजीद एजाजी ने कहा,
देखिए क्रिप्टो करेंसी एक बिल्कुल ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी जो करेंट करेंसी का मॉडल है वो सेंट्रलाइज्ड है बिल्कुल, और वो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बेस करता है और उसके पीछे एसेट्स होते हैं जो करेंसी को बैक कर रहे होते हैं। क्रिप्टो करेंसी ये है कि ये वर्चुअल करेंसी है जिसके पीछे एसेट कोई एसेट मौजूद नहीं है, और ये क्रिप्टो माइनिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, सेंट्रल लेजर नहीं होता, यानी किसी एक बैंक, एक गवर्नमेंट, एक सेंट्रल सिस्टम से ये चीज लिखती होती, बल्कि आईटी की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन का, तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे बेस करती है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा दूसरे बंदे से कोई चीज खरीदता है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई घर खरीदता है, कोई साइकिल खरीदता है, तो उसको जो वो पेमेंट करेगा वो पेमेंट कोई सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे 10 या 15 या 20 या 40 लोग उसको अपने अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, और वो इस तरह से स्टोर होती है कि کوئی ایک ادارہ اس پہ منافی نہیں رکھ سکتا کہ جی آپ ڈالر پہ ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں یا کسی اور کرنسی میں ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں. تو ایک طرف سے پیرلل سسٹم ہے بینکنگ سسٹم کا جو کہ اس وقت ایوالو ہو چکا ہے, اور دوسرا سوال جہاں تک ہے کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جغرافیکل لوکیشن سے اس میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. کچھ ممالک میں یہ کرپٹو کرنسی بالکل لیگل ہے, کچھ ممالک میں یہ انلیگل ہے اور اس سے ابھی بات چیت چل رہی ہے, محسوس سے چل رہا ہے. لیکن پچھلے چار سالوں میں جس طرح سے یہ ایوالو ہوئی ہے اور گرو کی ہے, اس میں انسان اس بات پہ نظر آتا ہے کہ آگے چل کے 100% لیگل ہو جائے گی, اور اب آہستہ آہستہ اس کی جو اڈاپٹیبلٹی ہے یا جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے.
یہ تھے تمجید اعجازی اور ہارون بلوچ کا کہنا تھا.
یہ آج کی ریالٹی ہے, بہت بڑی ریالٹی ہے, ان اے سینس کے جو کہ ہمارا کرنٹ بینکنگ سسٹم ہے, فائنینشیل سسٹم ہے دنیا کا, اس کے اندر بہت سارے گیپس ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کی ٹرانزیکشن ایزیلی آپ نہیں کر پاتے, اور یا پھر آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں آپ کو ٹرانزیکشن. بینکنگ چینلز ہیں, دے آر ویری ویری ایکسپینسو. کرپٹو کرنسی نے بہت سارے اس طرح کے جو پرابلمز ہیں جو کہ ہمارے فائنینشیل سسٹمس کے اندر ہیں, اس کو یہ ان کا ایک آنسر ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ ٹرانزیکشن جو ہے وہ الیکٹرانکلی کرتے ہیں, آپ کو بینکنگ چینلز کی یا کسی اتھارٹی کی مدد نہیں لینی پڑتی, تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کرنا پڑتا, تو آپ ڈائریکٹلی اس کو جو دو پارٹیز جنہوں نے آپس میں ٹرانزیکٹ کرنا ہے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اور چینلز جو ٹرانزیکشن کا ہے وہ بہت سیکھا وہاں پر. تو یونیورسل جو ریگولیشن ہے ان کی ضرورت پڑے گی, ڈیفینیٹلی پڑے گی, اور اس حوالے سے بہت جلد ڈبیٹ جو ہے وہ گلوبل جو فورمز ہیں ان کے اوپر, جیسے ورلڈ اکنامک فورم ہے اس کے اوپر, یا پھر اور یو این کی جو باڈیز ہیں ان کے اوپر ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی.
یہ گفتگو کر رہے تھے ہارون بلوچ, قمر عباس جعفری, اردو وی او اے واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
کسی بھی حکومت کی جانب سے کسی اور ملک پر دباؤ ڈالنے کی خاطر غیر ملکی شہریوں کو پکڑ لینا, انہیں جیل میں ڈال دینا اور ان کے خاندانوں سے انہیں جدا کر دینا, اور یہ کارروائیاں اکثر کسی قانونی چارہ جوئی کے بغیر کرنا بدترین زیادتی ہے. اقوام کا ایک وسیع تر اتحاد اب باضابطہ طور پر اس کارروائی کی مذمت کے لیے یکجا ہو گیا ہے. کینیڈا کی قیادت میں 58 ممالک بشمول امریکہ, آسٹریلیا اور جاپان اور یورپی یونین کے تقریباً تمام ارکان نے ایک اعلان کی توثیق کی ہے, جس میں سیاسی مقاصد کے لیے ریاست کی سربراہی میں غیر ملکی شہریوں کی منمانی گرفتاری کی مذمت کی گئی ہے. اعلان میں منمانی گرفتاریوں کے بارے میں, جن کی انسانی حقوق کے آفاقی اعلان شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی قانون اور کونسلر تعلقات کے ویانا کنونشن میں راحت کی گئی ہے, انسانی حقوق کے اصولوں اور قانون کی حکمرانی کا اعادہ کیا گیا ہے. اعلان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس کے دستخط کنندگان ان ملکوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے شہریوں کو, جن میں دوہری شہریت والے افراد بھی شامل ہیں, منمانے طور پر گرفتار کیا گیا ہے یا حراست میں لیا گیا ہے یا دوسرے ملکوں کی جانب سے جیل کی سزائیں دی گئی ہیں تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکے. انہوں نے بین الاقوامی سطح پر باہمی تشویش کے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مل جل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اس اہم مسئلے پر قائدانہ کردار ادا کرنے اور بہت سے ملکوں کی توثیق حاصل کرنے پر کینیڈا کو مبارکباد دی. ایک بیان میں انہوں نے ریاست سے ریاست کے تعلقات کے ضمن میں منمانی گرفتاریوں کو متعلقہ فرد کے انسانی حقوق کے خلاف ایک گھناؤنی کارروائی قرار دیا اور کہا کہ یہ بین الاقوامی سفارتی طور طریقوں کی توہین ہے. کینیڈا کی میزبانی میں منعقد ہونے والی اس اعلان کی ورچوئل تقریب میں, جس میں درجنوں ملکوں سے اعلی سطح کے عہدیداروں نے شرکت کی, وزیر خارجہ بلنکن نے اس صورتحال کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا. اس قسم کی منمانی گرفتاری ان لوگوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جنہیں حراست میں لیا جاتا ہے۔ اس کارروائی سے ان کے خاندانوں کو دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ہر کسی کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے جو سفر کرتا ہے، کام کرتا ہے یا بیرون ملک قیام پذیر ہوتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہر حکومت کو جو منمانے طور پر غیر ملکیوں کو گرفتار کرتی ہے یہ واضح پیغام بھیجا جائے کہ بین الاقوامی برادری اسے برداشت نہیں کرے گی۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ یہ حقیقت کہ اتنے سارے ممالک اس اعلان کی توثیق کر رہے ہیں طاقت کی ایک علامت ہے۔ اب ہمیں اس رفتار کو برقرار رکھنا چاہیے۔ میں مزید ملکوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ اس بات کو واضح کرنے میں شراکت کریں کہ ریاستوں کے درمیان تعلقات کے ضمن میں منمانی گرفتاری کی کارروائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسانوں کو سودے بازی کے ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا معاملہ ہے۔ ہم دونوں اصولوں پر ڈٹے رہیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی